السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے زندگی بھر کا روزہ. سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع، اس میں 6 آیات ہیں جن میں سے 5 آیات روزے اور رمضان سے متعلق ہیں، لیکن جن صاحبان علم نے قرآن مجید میں رکوع کا تعین کیا ہے انہوں نے آیت نمبر 188 بھی اسی رکوع میں شامل کر دی ہے، جس کا بظاہر روزے کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا. یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تقسیمیں صرف 3 تھی. ایک تقسیم کی آیات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا تھا کہ کون سی آیت کہاں ختم ہوتی ہے. سورۃ البقرہ میں 286 آیات ہیں، سورہ آل عمران میں 200 آیات ہیں. یہ کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری تقسیم دور نبی میں قرآن مجید کی صورتوں میں، قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں کا تعین کس نے کیا؟ کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور تیسری تقسیم قرآن مجید کی تھی منزلوں میں، قرآن مجید نے 7 منزلیں بتائیں، کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 3 بڑی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ پہلی منزل ہے. پھر اس کے بعد دوسری منزل میں 5 صورتیں ہیں، تیسری منزل میں 7 صورتیں ہیں، چوتھی منزل میں 9 صورتیں ہیں، پانچویں منزل میں 11 صورتیں ہیں، چھٹی منزل میں 13 صورتیں ہیں، اور اس کے بعد آخری منزل اس میں 65 صورتیں ہیں. یہ تعین کس نے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بعد ازاں کچھ حکمتوں کے پیش نظر اہل علم نے قرآن پاک کی 2 تقسیمیں اور کی. ایک قرآن پاک کو تقسیم کیا پاروں، دور نبی دور صحابہ میں پاروں کی تقسیم نہیں کی. کیوں تقسیم کیا؟ اس لیے کہ دور نبی میں صحابہ کرام روزانہ 1 منزل قرآن مجید کی پڑھ کر 1 ہفتے میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، لیکن جب آہستہ آہستہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ذوق و شوق میں کمی واقع ہوئی، تو پھر علماء نے قرآن مجید میں برابر برابر 30 پارے قائم کر دیے کہ چلو روز 1 پارا پڑھو تاکہ مہینے بھر میں قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جائے. اور ایک تقسیم علماء نے بعد میں سورتوں کی رکوعوں کہ بڑی سورت مکمل انسان کے لیے کسی رکعت میں پڑھنا بہت مشکل ہے. لیکن کیا آپ بڑی سورت بالکل نہ پڑھی جائے؟ نہیں, انہوں نے بڑی سورتوں کے رکوع کر دیے, ہر رکوع میں ایک مضمون مکمل ہو جاتا اور ایک رکعت کا حق ادا ہو جاتا. تو اگر کسی بھی بڑی سورت کا ایک رکوع پڑھ لیا جائے ایک رکعت میں تو نہ صرف ایک مضمون مکمل ہو جاتا ہے بلکہ اتنی تلاوت ہو جاتی ہے کہ رکعت کا حق ادا ہو جاتا. تو سورت کو بقرہ کو تفصیل کر دیا 40 رکوعوں میں, سورہ عمران کو 20 رکوعوں میں, سورہ نساء کو 24 رکوعوں میں. تو یہ رکوع کی تقسیم بھی یہ دور نبوی کے نہیں ہے بات کی. اور رکوع کی تقسیم کے اندر مضمون کی مناسبت سے بہت حکمت رکھی ہے. کوشش کی گئی ہے کہ رکوع کا نشان وہیں پر ہو جہاں پر ایک مضمون مکمل ہو جائے. اب سورہ بقرہ میں 23 رکوع میں 6 آیتیں رکھ دی گئی, آیت 183 سے لے کے آیت 188 تک. تو آیت 183 سے لے کے 187 تک اگر آپ ان پہ غور و فکر کریں گے تو ذکر روزے کا ہے, رمضان کا ہے. لیکن آیت 188 بھی ان صاحبان علم نے کسی رکوع میں رکھ دی جس کا بظاہر روزے کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا. اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے یعنی ناحق مت کھاؤ. کوئی خود تمہیں اپنا مال پیش کر دے, وہ پسند دے دے, تمہاری دعوت کر دے تو کھا سکتے ہو, یا باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت میں کوئی تم سے نفع لے لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن باطل طریقے پر, غلط طریقے پر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر, کسی کو دھوکہ دے کر, کسی کو ڈرا کر, دھمکا کر کسی کا مال کھا لینا, یہ باطل طریقہ ہے. تو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. بس تزلو بہار حکام, اور نہ ہی مالوں کو ذریعہ بناؤ حکام تک رسائی کا. لے تاکنو اموال الناس بالباطل, کہ پھر تم لوگوں کے مال کھا سکو غلط طریقے سے. گناہ کے ساتھ گرے تم, گناہ کے ساتھ بانتم تعلمون, جب سے تم جانتے ہو. یعنی مالوں کے ذریعے سے حکمرانوں کو رشوت مت دو, ان کو رشوت دے دی اور ان کا منہ بند ہو گیا, انہوں نے آ کے پھیر لی, اور اس کے بعد تم لوگوں کا مال ناجائز کھا رہے ہو, غلط طریقے پر کھا رہے ہو. وہ تمہاری دکان پر آئے اور چیک کیا کہ تمہارے پاس مال ملاوٹ والا ہے, یا تم مضر چیزیں کھانے کی اشیاء کے اندر ملا رہے ہو جس سے کہ لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اب تم نے اس کی مٹھی گرم کر دی اور وہ وہاں سے چلا گیا, اور بعد میں تم وہی ناقص اشیاء لوگوں کو بیچ رہے ہو, ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہے ہو. تو نہ اس مال کو ذریعہ بناؤ حکام تک رسائی کا کہ تم گناہ کے ساتھ لوگوں کے مال کھا سکو جبکہ تم جانتے. تو گویا اس آیت میں منع ہے رشوت کا لین دین, اور اس آیت میں منع ہے باطل طریقے دوسروں کا مال کھانا. تو بظاہر ان باتوں کا روزے رمضان سے کوئی تعلق نہیں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے بڑا گہرا تعلق ہے, اور وہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ صرف ایک مہینے کا ہے, اور وہ بھی ہر دن چند گھنٹوں کا ہے. اس آیت میں بھی ایک روزے کا ذکر ہے, اور یہ روزہ زندگی بھر کا ہے, یعنی زندگی بھر حرام کھانے سے رکنا, زندگی بھر رشوت کے لین دین سے رکنا. تو روزہ اگر ہمارا زندگی بھر کا ہے تو یہی ہمارے لیے بقیہ عبادات کی بھی قبولیت کا ذریعہ ہے, ورنہ رمضان کا روزہ بھی شاید اللہ کے یہاں قبول نہ ہو اگر زندگی بھر کا روزہ نہ رکھا. کسی بزرگ نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا ہے کہ اب دنیا یوم ولنا فیہ صوم,
یہ پوری دنیا ایک دن کی زندگی ہے اور ہمارے لیے اس دن میں روزہ رکھنا ہے، ہمارے لیے اس دن میں پابندیاں ہیں جو روزے میں ہوتی ہیں۔ کافروں کے لیے دنیا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک باغ جہاں سے مرضی کھائیں، جو مرضی کھائیں، جس طرح سے مرضی روٹ پار کر اور دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے ایک باغ ہے جہاں سے مرضی جس طرح مرضی کھائیں، چہرے چھپے جانوروں کی طرح کھاتے رہیں۔ اس پوری زندگی میں جو کہ ایک دن کی ہے، ہمارے لیے روزے کی طرح کی پابندیاں، خود قرآن مجید نے بھی اس دنیا کی زندگی کو صرف ایک دن سے تعبیر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نام پر مانی سے بچو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ دنیا آج ہے اور آخرت کل ہے۔ جب پوچھا جائے گا جہنم کے لوگوں سے، جہنمیوں سے، کہ تم کتنے عرصے دنیا میں رہے، تو جہنمی جواب دیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو دنیا میں ایک دن رہے تھے یا اس سے بھی کم، انہیں دنیا کی زندگی ایک دن سے زیادہ محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ دنیا ایک دن ہے اور ہمارا اس دن میں روزہ ہے، یعنی ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو توڑنے سے بچنا ہے۔ لیکن ان میں بھی اہم ترین بات کیا ہے جو کہ روزے والی آیات کے ساتھ شامل کر دی گئی آیت 188 میں، کہ بچو حرام خوری، بچو دوسروں کا مال ناحق کھانے سے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے حرام خوری کہ حدیث کئی احادیث مبارکہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس کی کمائی حرام کی ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی عبادت قبول نہیں۔ اللہ کے رسول نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک شخص پیدل سفر کر کے حرم پہنچا، بال اس کے گرد آلود ہیں، سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، حرم کے اندر پہنچ کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہا اے رب اے رب اے میرے رب اے میرے رب، دعائیں کر رہا، لیکن حرم میں بھی اس پریشان کن حالت میں، اس تھکن کی حالت میں اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا۔ فرمایا کہ انا مستجاب اللہ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے، مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے حرام کمائی کا ہے، اس کا گوشت اس کا خون حرام کمائی سے بنے، اس کی دعا کیسے قبول ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا لباس 10 درہم کا ہے، 9 درہم حرام کے ہیں، 1 درہم حلال کا ہے، تو اس کی نماز اللہ کیا قبول نہیں جب تک کہ حرام چھوڑنا ہے، توبہ نہ کرے۔ اسی طریقے پر کوئی صدقہ و خیرات، کوئی فطرانہ، کوئی قربانی حرام خور کی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ طیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ طیب مال پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا، سوائے اس سے تمہاری کمائی حرام کی، اگر کمائی حرام کی ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے۔ ہاں قبولیت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، جو چیز انسان اللہ سے مانگ رہا ہے اگر وہ انسان کے حق میں خیر ہو تو اللہ دے دیتا ہے، اگر وہ انسان کے حق میں شر ہو تو اللہ نہیں دیتا، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے کسی آفت کو، کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور نہیں تو اللہ اس کی دعا کا اجر محفوظ رکھتا ہے اور قیامت کے دن اس کو دے گا، اور قیامت کے دن وہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو اور مجھے اپنے تمام دعاؤں کا اجر یہاں مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ سے مانگی ہوئی دعا خالی نہیں جاتی، الا یہ کہ انسان کی کمائی حرام کی ہو.
پھر اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ نے ایسے جسم پر جنت حرام کر دی ہے کہ جس نے حرام کمائی کی پرورش پائی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایسا گوشت جہنم میں جلنے کا حقدار ہے کہ جس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی. تو ذرا سوچے غور کیجئے کہ آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم حرام خوری کی اتنی مذمت کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حرام خوری ہے یہ کئی معاشی اور معاشرتی برائیوں کو جنم دیتی ہے. معاشرے میں یہ فساد پیدا کرتی ہے, یہ معاشرے میں بدمنی پیدا کرتی ہے, یہ معاشرے میں لوگوں کو تشدد پر پھنساتی ہے. اب جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے بتاخوری ہے, کچھ بدماش ہیں جو چاہتے ہیں پتیاں دیتے ہیں بتے لیتے ہیں. اس بتے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ وہ تاجر یا وہ فیکٹری کا مالک جو بھی بھتا دیتا ہے وہ کہاں سے نکالتا ہے؟ وہ نکالتا ہے پھر خریداروں سے. فیکٹری والا جو بھی چیز پروڈیوس کرتا ہے اس کی کاسٹ میں بھتا بھی ڈال دیتا ہے, اور بلاخر ظلم کتنے لوگوں پر ہوتا ہے, ان کی جیبوں سے وہ پیسہ نکلتا ہے. تاجر بھتے کو چیزوں کی قیمتوں میں شامل کر دیتا ہے اور خریداروں سے وصول کرتا ہے. لیکن جب بتے والا معاملہ دھمکیوں والا معاملہ حد سے آگے بڑھتا ہے اور جان کو خطرہ ہوتا ہے تو پھر لوگ اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور ہوتے ہیں, اپنی فیکٹریاں بند کرنے پر مجبور ہوتے ہیں, دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں منتقل ہوتے ہیں. تو اب جتنے لوگوں کو روزگار اس فیکٹری سے وابستہ ہے یا کسی کاروبار کرنے والے کے کاروبار سے وابستہ ہے وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر جب بے روزگاری بڑھتی ہے یا مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر کچھ اور لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب ان کی ضروریات جائز طریقے سے پوری نہیں ہو رہی ہیں, انہیں روزگار نہیں مل رہا, تو پھر وہ بھی لوٹ مار کی طرف آتے ہیں, وہ بھی جرائم کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو ایک بھتا خور کا جرم اور بھتا خوروں کو پیدا کرتا ہے اور لوٹ مار کرنے والوں کو پیدا کرتا ہے. پھر اذیت کتنے لوگوں کو پہنچتی ہے, کتنے خاندان اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس کا خمیازہ ہم کراچی والے کو بھگت ہی رہے ہیں کہ جس طرح یہاں پر بتاخوری ہے اور اس کی وجہ سے کاروبار کا جو برا حال ہے اور اس کی وجہ سے پھر مہنگائی ہے, اس کی وجہ سے بے روزگاری ہے اور بدمنی اور لوٹ مار کرنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر یہی صورت حال رہی تو معاملہ اور آگے بڑھے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو اگر ان پہ جرم ثابت ہو جائے تو ایسی بدترین سزا دی جائے کہ وہ عبرت بن جائے دوسروں کے. مثال کے طور پر جو شخص برسر عام لوٹ مار کرتا ہے, لوگوں سے ان کے پیسے چھینتا ہے, لوگوں سے ان کے مال ان کی گاڑیاں چھینتا ہے, یا یہ ہے کہ اگر کوئی اسے بتا نہ دے تو اس کے گھر میں بم پھینکتا ہے, یا یہ ہے کہ اس کو آ کر سب کے سامنے مارتا ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا فساد مچائے اس کی سزا کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں ہے کہ ایسے لوگوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں, انہیں عام طریقے سے نہ مارا جائے بلکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مارو. ہاں یہ کب سے لوں سب پیلا, یا ان کو سلیب پہ لٹکاؤ, یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو مخالف سنتوں سے, اور یا انہیں جلا بدن کر دو. تو اگر بدتر عام بھتا پوروں کو بدماشوں کو ٹارگیٹ کلنگ کرنے والوں کو اگر اس طرح کی سزائیں ملے تو دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو. لیکن ہم کیونکہ اللہ کے نہیں, ہم امریکہ کے اور یورپ کے غلام ہیں, لہذا ہم نے اپنے ملک میں سزائے موت کو معطل کر رکھا. یورپی یونین نے دھمکی دی کہ اگر تم نے سزائے موت دی تو تمہاری جو بھی تجارتی جائیداد ہے وہ ختم کر دیں گے. تو صدر زرداری صاحب نے سزائے موت کو پاکستان میں 5 سال تک معطل کیے رکھا, اور نواز شریف صاحب نے آ کر اس چیز کو جاری رکھا ہوا ہے.
سوائے موت موصل ہے. یعنی ایسے ہمارے وہ بدبخت دشمن کہ جرائم کو ہوا دے رہے ہیں اور جرائم کی بے خونی کے لیے, جرائم کے سدے باغ کے لیے جو سخت سزائیں ان کو بھی نافذ کرنے دے رہے ہیں, تاکہ اس ملک میں انتشار, اس ملک میں بدمنی فساد خوب بڑھے خوب بڑھے خوب بڑھے, اتنا بڑھ جائے کہ ان کو یہاں پر براہ راست اپنی فوجیں اتارنے کا جواب مل جائے, پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنے کا ان کو جواب مل جائے. ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ انہیں کی غلامی کر رہے ہیں, انہیں کے اندر اور گھس رہے ہیں, انہیں کا کہنا مان رہے ہیں. اسی طریقے پر جو لوگ بھی لوگوں سے گن پوائنٹ کے اوپر مال چھینتے ہیں, ان کی گاڑیاں چھینتے ہیں, موٹر سائیکلیں چھینتے ہیں, موبائل چھینتے ہیں, ان کے پیسے چھینتے ہیں, وہ لوگ بھی ایک ایسی خوف کی فضا پیدا کر دیتے ہیں, ایک ایسی دہشت کی فضا پیدا کر دیتے ہیں, جس سے کہ معاشی سرگرمیاں بھی اور دیگر معمول کی سرگرمیاں بھی متاثر ہوتی ہیں, یعنی پورے کا پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے. جو بدبخت جھوٹی گواہی دے کر یا جو وکیل جھوٹے مقدموں کی پیروی کرتے یا جو ججز پیسے دے کر رشوت دے کر عدل کے خلاف فیصلے دیتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر انتقام کی آگ مظلوموں کے اندر بڑھ سکتی ہے, وہ قانون اپنے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر وہ خود سب کو بازگری کرتے ہیں. کئی مطلب آپ نے عدالتوں میں دیکھا کہ مجرم آئے, پولیس نے پیش کیا, جب جانے لگے تو مخالف پارٹی نے خالی کر کے مجرموں کو مار دیا. کیوں نہ مارے؟ کہ وہ مجرم, انہوں نے رشوت دی ہوئی ہے, لہذا ان کے خلاف فیصلہ آئے گا. ججوں نے رشوت کھائی ہوئی ہے, پورے عمل نے رشوت کھائی ہوئی ہے, صحیح طرح سے ان کے خلاف کیس کو پروڈیوس کی جج کے سامنے بات بات پولیس اہلکار نہیں کرتے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس نظام سے انصاف نہیں ملتا, وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور یوں پھر انتقام در انتقام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب ایک آدمی نے خود قانون میں ہاتھ لے کر کچھ لوگوں کو مار دیا تو کیا وہ فریق چین سے بیٹھے گا؟ اب وہ بدلہ لے گا. تو ایک جج کی حرام خوری کی وجہ سے, وکیل کی حرام خوری کی وجہ سے, جھوٹی گواہی دینے والے کی حرام خوری کی وجہ سے, یا پولیس کے محکمے کی حرام خوری کی وجہ سے معاشرے میں فساد شروع ہو جاتا. جو بدبخت رشوتیں دے کر بڑے بڑے کاموں کے ٹھیکے لے لیتے ہیں اور پھر تعمیرات میں ناقص پیٹرول استعمال کرتے ہیں, وہ کتنے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں. بعض اوقات بڑے بڑے پل ہیں جو گر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جس کوالٹی کا میٹیریل ڈالنا تھا وہ نہیں ڈال رہا ہے, اور جو بھی انسپیکشن والے ہیں ان کی جیب گرم کر رہے ہیں. مکانات بناتے ہوئے, فلیٹ بناتے ہوئے وہ میٹیریل نہیں ڈال رہے جو کہ ڈالنا چاہیے تھا, اور جب وہ عمارتیں گرتی ہیں تو کتنی جانوں کی اس میں ہلاکت ہوتی ہے. جو لوگ کمیشن لے کر ملک میں ناقص میٹیریل لے آتے ہیں وہ کئی اخبارات سے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. پاکستان کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پانی کی سطح بہت اوپر تھا اور وہاں پر تیل کی پائپ لائن ہوں, گیس کی پائپ لائن ہوں, پانی کی پائپ لائن ہوں, ان کے اوپر اچھی کوالٹی کی کوٹنگ چڑھانا یہ مجبوری ہوتی ہے. آپ نہیں چڑھائیں گے تو بار بار دھنگ کی وجہ سے وہ پائپ لائن ڈیمیج ہوتی رہے گی, اور اس کے بعد جب وہ لیکیج ہوگا تو پوری سپلائی جس چیز کی بھی ہے, گیس کی ہو, تیل کی ہو, پانی کی ہو, رکے گی, اس سے کام بھی متاثر ہوں گے, اور اس کے بعد مینٹیننس کے لیے اچھا خاصا خرچہ بھی ہوگا. پہلے تلاش بھی کرنا پڑے گا کہ یہ لیکیج کس جگہ سے ہے, کہاں سے ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, کیونکہ میں خود کچھ عرصے تک ایک آئل انڈسٹری میں ملازم رہا ہوں, تو کمیشن لے کر ناقص کوٹنگ درامد کرتی جاتی ہے اور ہر کچھ عرصے بعد پورے ملک اور قوم کا کئی اعتبارات کا نقصان ہوتا. جن بدبختوں نے ریلوے انجن چائنا سے لیے, کمیشن لے کر ناقص انجن لے کر آ گئے, کتنے لوگوں کو انہوں نے ترپایا اور دکھ دیا, اللہ تعالیٰ سے ہم کیا جواب دیں؟ بار بار ٹرینیں ان کے انجن فیل ہوتے ہیں. اس کے بعد مسافر وہ آگے سے باہر ہو جاتے ہیں, گلی کا واقعہ روڑی کے اسٹیشن پر توڑ پھوڑ کی, اور اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے انجن آیا اور گاڑی آگے روانہ ہوئی. توڑ پھوڑ سے نقصان کس کا ہوا, اس پتھراؤ سے زخمی کون ہوا, بدمنی کیسے پھیلی, ان بدماشوں کی حرام خوری سے کہ جو کمیشن لے کر اپنی تجوریاں بھر کر اپنے بینک اکاؤنٹ باہر والے بھر کر دفع ہو گئے, لیکن پورے ملک کے اندر بدمنی کا سلسلہ وہ چھوڑ کر چلے. ایک مرتبہ لاہور میں ایک ہمارے ڈرائیور ہیں, جب وہ آئے لاہور واپس شکار پور سے, دیکھا تو پورے کا پورا چہرہ ان کا سیاہ, کالک لگی ہوئی ہے, کپڑے کالے ہیں. پوچھا کیا ہوا, کالی شکار پور سے گاڑی چلی تھی, آگے جا کے ہمارا انجن فیل ہو گیا. اس کے بعد ایک ایسا انجن آیا جو کہ بہت دھواں چھوڑ رہا تھا, اس دھوئے کی وجہ سے سارے مسافروں کا یہ حال ہے جو میرا حال ہے. اب یہ حال تو ان کے باہر کا ہے, جو اندر وہ دھواں سے آ گیا ہے اس سے بےچاروں کو کیا تکلیف ہوگی, بعد میں کیا بیماریاں ہوں گی. لیکن کچھ لوگوں نے اپنی تجوری بھری اور کتنے لوگوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا, اس کی وجہ سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے بدمنی ہوتی ہے, لوگ تشدد کے اوپر پھر روتا آتے ہیں. تو حرام خوری کئی معاشی اور معاشرتی جرائم کا سبب بنتی ہے. ڈاکٹرز ہیں وہ سرکاری اسپتالوں میں کئی مریضوں کو چیک نہیں کرتے, ان کو بلاتے ہیں کہ ہمارے پرائیویٹ کلینک پر آؤ, اور وہاں پر ان سے بھاری فیسیں لیتے ہیں. ان کے پاس بڑی بڑی میڈیسن کمپنیوں کے نمائندے آتے ہیں, تحفے تحائف دیتے ہیں, رشوتیں دیتے ہیں, گویا انہیں گرمی کی چھٹیوں میں نسیا گلی کے سیر کراتے ہیں, کبھی پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ڈاکٹر ان کی کمپنی کی دوا لکھتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے دوا لکھ کر دی 129 روپے کا شربت تھا. میرے جاننے والے نے کہا کہ آپ یہ مت خریدیں, یہی فارمولا یہی چیز 29 روپے میں دستیاب. اب یہ جو 129 روپے کی دوا لکھ کر دی ہے ڈاکٹر نے کیوں دی, اس لیے کہ وہ اس کمپنی سے جس کی دوا لکھ کر دیا رشوت دے چکا ہے, کھا چکا ہے. حالانکہ ڈاکٹر تو مسیحا ہے, اس کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے, لیکن وہ بھی لوگوں کی کھا نہیں پا رہا. تو اب جب خرچے پورے نہیں ہوں گے, علاج کے حوالے سے انسان کے پاس اخراجات نہیں ہوں گے, تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ انسان بھی حرام خوری کرے گا, وہ بھی قصے میں مبتلا ہوگا, یا یہ ہے کہ لوٹ مار کرے گا. اسی طریقے پر اسکولوں میں, سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھاتے ہیں, ٹیوشن کے لیے گھر پہ بلاتے ہیں اور وہاں سے جسے لیتے ہیں بارے بارے. اسی طریقے پر جہیز کا لینا بھی اس وقت حرام خوری کی صورت ہے. جانتا بھی ایک آدمی کہ یہ فیملی جہیز دینے کے قابل نہیں ہے, لیکن ایک ہندوانہ رسم ہے, جہیز کو مطالبہ کیا جا رہا ہے, اور بےچارا جہیز دینے والا پتہ نہیں کہاں کہاں سے قرض پکڑ کر جہیز دے دیتا. اب وہ قرض کیسے اتارے, یا تو سوچ سوچ کے بیمار ہوتا رہتا, اور یا پھر یہ ہے کہ حرام خوری کی طرف جاتا ہے, وہ بھی لوٹ مار کرتا. حلال طریقے سے تو یہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے, لہٰذا جہاں سے موقع ملتا ہے وہاں سے ہاتھ مارو. تو ایک آدمی کی حرام خوری کئی اور لوگوں کو بدمنی پر, حرام خوریوں پر, لوٹ مار کے اوپر مجبور کرتی ہے. حضرت الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو متوجہ کر کے فرمایا کہ لوگوں میری ایک بات غور سے سنو, زندگی کا مزہ پا جاؤ گے. دیکھو ظلم نہ کرنا, ظلم نہ کرنا, ظلم نہ کرنا, اور کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر لے لینا حلال نہیں, کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر لینا حلال نہیں. اتنی تاکید کے ساتھ آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ خبردار کسی کا مال ناجائز طریقے پر مت لینا. اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ مخلص کون ہے, صحابہ اکرام کا پہلا جواب ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, بتاؤ تمہاری سمجھ کے مطابق مخلص کون ہے. تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو مخلص وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں, مخلص وہ ہے کہ جو قیامت کے دن جب آئے گا تو اس نے بہت سی نمازیں پڑھی ہوں گی, اس نے بہت سے روزے رکھے ہوں گے, اور بہت سی نیکیاں کی ہوں گی, لیکن کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کی عزت مجروح کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی جان لے لی ہوگی. اب جتنے بھی یہ متاثرین ہیں، یہ سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، آ کر شکایت کریں گے اس نے ہمارے ساتھ میں ظلم کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں نکال نکال کر متاثرین کے کھاتے میں ڈالتا رہے گا تاکہ تلافی ہو جائے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن متاثرین ابھی بھی موجود ہوں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان متاثرین کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈالتا چلا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو منہ گٹ کے جاننا میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ ہے مخلص جو قیامت کے دن جا کر اپنی ساری نیکیاں گنوا بیٹھے گا، اور جتنے لوگوں کا اس نے دل دکھایا ہے، جتنے لوگوں کو اس نے تڑپایا ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ سارے کے سارے ان کے گناہ اس کے کھاتے میں آ جائیں گے. تو آج جو لوگ ایسے جرائم کرتے ہیں کہ جس سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ناقص ریلوے انجنوں والی، تو جن لوگوں نے کمیشن دیے ہیں، چاہے وہ غلام بلور صاحب ہوں، چاہے وہ جاوید اشرف قاضی ہوں، چاہے کوئی اور ریلوے کے افسران ہوں، کتنا کھا لیں گے، کتنا جی لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے، اور ایسے لوگوں کی توبہ انفرادی نہیں ہو سکتی، گھر بیٹھ کے توبہ کر لیں. جن لوگوں کے جرائم اجتماعی ہیں، ان کو بنبلا میڈیا پر آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہوگا، اور جتنا انہوں نے حرام لیا ہے، کمیشن دیا ہے، وہ سارے کا سارا سرکاری خزانے میں ریلوے کے کھاتے میں جمع کرانا ہوگا، تب ان کے توبہ قبول ہوں. ورنہ یہ ہے کہ ان کے لیے چار دن کی چاندنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی انتہائی مشقت اور مصیبت والی اندھیری رات. اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے. جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے اور غیر مصنوعی طور پر چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں، اور کتنے لوگوں کا دل کو تڑپاتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے پر جن کے بھی جرائم کی وجہ سے بڑے پیمانے پر خلق خدا متاثر ہوتی ہے، قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ان باتوں کا کچھ شعور دے دے تو یہ معاشرہ سدھر جائے. معاشرہ تبھی سدھرے گا جبکہ لوگوں کے اندر آخرت کی جواب دہی کا ایک احساس پیدا ہو جائے. جب تک آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہو، بعض و نصیحت سے کبھی بھی اسلام نہیں ہوتی. اصل چیز کیا ہے؟ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ مدلل متقین تو ہے، متقین کون ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جن کا آخرت کے اوپر یقین ہے. ایمان نہیں، ایمان سے آگے بڑھ کر یقین، اس کا یقین آخرت پر نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری کو پکڑنی ہوگی ورنہ میری وہاں پہ کوئی سفارش ہو جائے گی. میں سال پر رشوت میں دیتا رہا لیکن میں سال کے سال اس میں جا کے دے کے چڑھا دیتا ہوں، اور اللہ کے یہ نیک بندے میری بخشش کروا لیں گے، تو یہ سارے کا سارا جھوٹا خیال ہے. اللہ کے نیک بندے کبھی بھی حرام خوروں کی، رشوت خوروں کی اللہ کے یہاں سفارش نہیں کریں گے. رشوت خور کے اوپر تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اللہ اس کے رسول لعنت کی لعنت ہوتی ہے. تو جس شخص پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو، کیا اولیاء اللہ کے اس کی سفارش کریں گے؟ یہ سارے کے سارے خام خیالیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک طرف لوٹ مار کا بازار بھی گرم ہے، اور ساتھ کے ساتھ عرس کے موقع پر مزارات کے چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں اور مزارات کے دیگیں بھی چڑھائی جا رہی ہیں. سارا سال ملاوٹ والا دودھ بیچتے ہیں، اور عرس میں جا کے خالص دودھ فری تقسیم کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہماری بخشش کروا دیں گے. جب تک اس قسم کے تصورات سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جواب دہی کا احساس عطا فرمایا، اور حرام خوری کی ہر صورت سے بچنے کی توفیق عطا فرمایا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.